نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزل على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کے معجزاتی کلام ہونے کی بات چل رہی تھی، اور اس سلسلے میں میں نے کچھ باتیں کل اور اس سے پہلے بھی کچھ عرض کی تھیں. بات یہ ہے کہ جس ماحول میں قرآن مجید نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پلے بڑھے، آپ نے تربیت پائی، پرورش پائی، آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ والد کا آپ کی آمد سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، یعنی جناب عبداللہ جو آپ کے والد تھے آپ کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، گویا کہ آپ یتیم پیدا ہوئے. اور پھر اس کے بعد والدہ کا سایہ بھی 7 سال تک رہا، 7 سال کی عمر میں یا اس سے بھی کم وقت میں حضرت آمنہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا. اور چونکہ یہ لوگ بہت فیاض تھے، اس لیے اپنے پاس کچھ جمع پونجی خرچ نہیں رکھتے تھے، اپنے پاس کوئی ایسا سرمایہ نہیں تھا جو جمع ہو. ایک تو یہ کہ وہاں کے ماحول اور حالات ہی ایسے نہیں تھے، وہاں نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی تعلیم و تربیت کا انتظام تھا، نہ کوئی ایسے کوئی صاحب تھے کہ جن کی تربیت اور صحبت میں رہ کے آدمی اپنے احوال کی اصلاح کر سکے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو اس صورت حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پرورش ہوئی، اور پھر آپ نے 40 سال تقریباً اس ماحول میں گزارے، تب جا کر جو ہے وہ وہی پہلی نازل ہوئی تھی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. تو بہرحال اصل معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور قوم بھی ساری کی ساری امی ہی تھی، سوائے چند افراد کے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا. قرآن مجید تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا، لیکن یہ کہ لکھنا پڑھنا کچھ تھوڑا بہت جانتے تھے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ کلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ کلام تو اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ کسی بشر کا کلام ہے، اور مختلف باتیں انہوں نے کی. تو یہاں کچھ باتیں، یعنی کچھ واقعات ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کرتے تھے، لیکن آپس میں جب ملتے تھے تو قرآن مجید کے بے نظیر ہونے کا اعتراف کرتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس جیسا ہم نے کلام دیکھا نہیں، لیکن مانتے نہیں تھے. چنانچہ ایک واقعہ تو یہ لکھا ہے کہ اخنس بن شریق، ابو سفیان اور ابو جہل، یہ تینوں بڑے سردار تھے مکے کے، ایک رات یہ قرآن مجید سننے کے لیے گھر سے نکلے. یعنی تھے تو کافر، مانتے نہیں تھے، لیکن یہ تینوں کے تینوں گھر سے نکلے اور چھپ کر قرآن مجید سننے لگے، یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا اور یہ قرآن مجید سنتے رہے. جب یہ قرآن مجید مکمل ہو گیا اور یہ اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگے تو ان تینوں کی ملاقات کسی طریقے سے آپس میں ہو گئی، تو سب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم یہاں کیوں آئے، اس نے کہا تم یہاں کیوں آئے، اور پھر سب نے کہا کہ بھائی آئندہ کبھی یہاں نہیں آنا، اگر ہم لوگوں کو لوگ دیکھ لیں گے تو لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے، لہذا ادھر مت آیا کرو. بہرحال وعدے وعید ہوئے اور اس کے بعد پھر رخصت ہو گئے. لیکن دوسری رات جب ہوئی تو یہ پھر اسی طریقے سے اپنے اپنے گھروں سے نکلے خاموشی کے ساتھ اور پھر قرآن مجید سننے لگے. یہاں تک کہ یہ رات بھی گزر گئی اور پھر جب گھروں کو واپس ہوا تو پھر ان کی ملاقات ہوئی, پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور ایک دوسرے کو کہا کہ تم نے کہا تھا کہ نہیں آئیں گے, میں کہا تم نے بھی کہا تھا یہ بات. بہرحال اس رات پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے, اب نہیں آئیں. تو وہ دو راتیں اس طرح گزر گئے. پھر روایت میں آتا ہے کہ پھر تیسرے دن اسی طرح ہوا کہ جب تیسری رات آئی تو یہ پھر اسی طریقے سے جمع ہوئے اور بعد میں جب واپس میں آپس میں ملے تو پھر ایک دوسرے کو نہ صرف تان و تشنی سے کام لیا بلکہ پکا وعدہ بھی کیا کہ آئندہ ہم اس طرح سے قرآن سننے کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے, اس لیے کہ اگر ہم نے اس طریقے سے سننا شروع کیا تو لوگ ہم سے زیادہ پھر یہاں آنا شروع ہو جائیں گے. بہرحال وہ رات گزر گئی. دوسرے دن اخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور اٹھا کر سیدھا ابو سفیان کے گھر پہنچ گئے اور جا کے کہا کہ تم مجھے بتاؤ اس قرآن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, تم کیا سمجھتے ہو؟ تو اس نے دبے دبے لفظوں میں کہا کہ بھئی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کلام بے مثل ہے اور ہم نے ایسا کلام نہ سنا نہ دیکھا, اس لیے یہ ہے تو اللہ کا نازل کرتا ہی لگتا ہے. یعنی دبے دبے لفظوں میں اس کا اقرار کیا. اخنس بن شریق نے کہا کہ میں بھی تمہاری بات کی تائید کرتا ہوں اور مجھے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. پھر یہ دونوں مل کر ابو جہل کے پاس چلے گئے اور ابو جہل کے پاس جا کے کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے, تم کیا کہتے ہو, تم بھی تو روزانہ چھپ چھپ کے سنتے ہو. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ بنی عبد مناف اور ہم, یعنی ہم ایسے قبیلے کے لوگ ہیں کہ ہر ایک موقع پر ہر ہم نے مقابلہ کیا ایک دوسرے کا, اگر کسی معاملے میں وہ ہم سے آگے نکلنے کی کوشش کی تو دوسرے معاملے میں ہم آگے نکل گئے. اس طریقے سے اب تک ہمارے درمیان جو سیادت چل رہی ہے سرداری چل رہی ہے تو ایسا ہے کہ ہم اور وہ برابر چل رہے ہیں, لیکن اچانک ان کے یہاں نبی پیدا ہو گیا تو ایک تو یہ کہ ہم نبی کہاں سے لائیں اور دوسرا یہ جو کلام ان پر نازل ہوا ہے تو ایسا کلام ہم کہاں سے لائیں. اس لیے باوجود اس کے کہ ہم اس کو جانتے ہیں لیکن ہم اس کا اقرار نہیں کر سکتے, مان نہیں سکتے اس کو. تو بہرحال اس نے یعنی یہ بات بتا دی کہ بنی عبد مناف کا مقابلہ ہم یہاں نہیں کر سکتے اس معاملے میں, اس لیے ہم انکار کر دیتے ہیں, ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, یعنی یہ ایسا بے نظیر کلام ہم نے سنا نہیں. بہرحال اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی سی کوششیں کی, لوگوں کو دبایا بھی اور مختلف طریقوں سے یہ چاہا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں اور دوبارہ سے پھر کفر کی زندگی میں آ جائیں, لیکن صحابہ کرام نے اس سے انکار کر دیا. تو جب انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترسی اتار دے تو پھر اس کے بعد یہ آگئے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عتبہ بن ربیعہ ان میں ایک بڑا سردار تھا, خوشامت پر اتر آئے اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ آپ یہ تبلیغ دین چھوڑ دیں, قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیں, لوگوں کو سنانا چھوڑ دیں, آپ ہم سے جو چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے, اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو حاضر کر دیں گے, اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو حکومت آپ کو ہم دے دیں گے, سرداری آپ کے ثبوت ہو جائے گی, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اہل عرب کی خوبصورت لڑکیاں وہ آپ کی خدمت میں آئیں تو ہم یہ بھی کر دیں گے. یعنی ہر طرح سے انہوں نے لالچ دیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کام کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے میں اس کام سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں, اور میں ہرگز جو ہے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو دوسرے ہاتھ میں چاند تب بھی میں یہ تبلیغ دین چھوڑ نہیں سکتا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حق تھا جو آپ سنایا کرتے تھے اور یہ لوگ جانتے بھی تھے لیکن مانتے نہیں تھے. اور قرآن مجید نے ایک موقع میں کہا بھی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. ایک آدمی کے گھر بیٹا پیدا ہو تو پیدائش سے لے کر جب تک وہ پلتا بڑھتا ہے تو اس کی نظروں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا دوسرے پارے میں بھی ہے اور دوسرے مقامات پر بھی, الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْحَقِّ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, لیکن ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو حق کو جھٹلاتا ہے اور جانتا ہے سب مانتا نہیں. اس سے پتہ چل گیا کہ جان لینا کافی نہیں ہے جب تک آدمی مانے نہیں، تو ماننا بھی ضروری ہے. بہرحال اسی طریقے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام نہیں لائے تھے تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنا کہ کوئی نبی ہے جو مبعوث ہوا ہے اور نبوت کا ایک صاف دعویٰ کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ایک بھائی کو بھیجا جو شاعری سے بڑی حد تک واقف تھے، ان کا نام تھا انیس. وہ مکہ مکرمہ آئے اور کچھ وقت انہوں نے مکہ مکرمہ میں گزارا، بڑا باریک بینی سے مشاہدہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا، آپ کی دعوت کی طرف غور کیا، اور آپ کی جو جس چیز کی طرف آپ بلاتے تھے وہ انہوں نے اچھی طریقے سے دعوت سنی. اس کے بعد جب یہ واپس اپنے قبیلے میں واپس گئے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے کیسا پایا، یعنی یہ شخص سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو انہیں سچا ہی پایا، اور جو کلام سنا تو انہوں نے کہا کہ کیا شاعری ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ شعر کون جان سکتا ہے، ہرگز شاعری بھی نہیں ہے. تو کہا کہ پھر کیا ہے؟ کہا کہ یقیناً اس میں ایک بڑی عجیب طرح کی تراوت ہے، حلاوت ہے، اور ایسا کلام ہم نے آج تک سنا نہیں ہے. جب اپنے بھائی سے یہ تعریف سنی انہوں نے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ آیا اور 30 دن تک میں نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا، میرا گزر بسر صرف زمزم پر ہوتا تھا، یعنی زمزم میں پیتا تھا اور اپنے آپ کو غلاف کعبہ میں چھپا لیتا تھا. 30 دن تک میں نے سوائے زمزم کے کچھ اور نہ کھایا نہ پیا، لیکن 30 دنوں میں نہ تو میری صحت کمزور ہوئی اور نہ مجھے کمزوری محسوس ہوئی، نہ کھانے پینے کی بھوک اور پیاس کا مجھے پتہ چلا، اور ان 30 دنوں میں میں نے صرف اور صرف زمزم پیا بس. اور اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ اپنے علاقے واپس آ گیا اور اپنے لوگوں سے میں نے آ کے کہا کہ دیکھو یہ جو صاحب ہیں یہ سچے نبی معلوم ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ پہل کریں اور وہ مسلمان ہو جائیں، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم سب کے سب مسلمان ہو جاؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. چنانچہ حج کے موقع پر ان کے قبیلے کے تقریباً 1000 آدمی جو ہے وہ مکہ مکرمہ آئے اور سب مشرف اسلام ہو گئے. تو یہ قرآن مجید کا اعجاز تھا کہ جس کو سن کر اچھے خاصے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. اسی طریقے سے بے شمار واقعات ہیں اس سلسلے میں. ولید بن مغیرہ بہت بڑا، ان میں بڑا بڑا معمر آدمی بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی بہت تھا. لوگوں نے ان سے جب پوچھا قرآن مجید کے بارے میں کہ تم کیا کہتے ہو، تو اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے شعر و شاعری کو اور عرب کے اشعار کو، لیکن اللہ کی قسم یہ اشعار نہیں ہے، یعنی شاعری نہیں ہے یہ، اور نہ یہ کہانت ہے، بلکہ اس کلام میں ایک طرح کی حلاوت ہے، بڑا عجیب و غریب کلام ہے، دل جو ہے وہ اس کی طرف کھینچتا ہے. تو یہ ولید بن مغیرہ تھا جو باوجود اس کے مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تک، لیکن اس نے یہ بات کہی. اور اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، کتابوں میں ملتے ہیں، کہ لوگوں نے قرآن مجید کو سنا، اس کی حقانیت کو سمجھا، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ صرف اس لیے مسلمان نہیں ہوئے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، یعنی لوگ ہمیں تانے دیں گے، اور یا کسی اور وجہ سے، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور واقعی اس جیسا کوئی کلام اس سے پہلے نہیں نازل ہوا. اسی طریقے سے حج کا جب موسم آیا، ایک موقع پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو کفار نے اس سے پہلے ایک مجلس مقرر کی اور آپس میں یہ طے کیا کہ ہم یہ طے کر لیں کہ اب لوگ جب حج کے لیے آئیں گے تو لوگ، لازمی بات ہے کہ ان تک یہ بات پہنچی کہ بھائی ہمارے یہاں کوئی نبی پیدا ہوا ہے، کوئی نبی مبعوث ہوا ہے اور اس کے پاس ایک کلام ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، تو ہم لوگوں سے کیا کہیں. تو اس کے انسداد کے لیے انہوں نے مشورہ کیا، تجاویز آپس میں ایک دوسرے کو دیں. تو ولید بن مغیرہ جیسا کہ میں نے کہا بہت بڑا شاعر بھی تھا، بہت بڑا ان کا معمر آدمی تھا، بہت عاقل آدمی تھا، وہ بھی اس میں محفل میں موجود تھا. تو ولید نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب لوگ آئیں تو ہم کہیں کہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں. کہا کہ ایسا ہرگز مت کہنا، جب تم یہ کہو گے تو لوگ ان کے پاس جائیں گے، ان کا کلام سنیں گے، اور جب قرآن مجید سنیں گے تو وہ مجنوں اور دیوانوں والا کلام نہیں ہے، اس لیے لوگ تمہیں جھوٹا سمجھیں گے۔ تو کہا کہ پھر کیا کہیں؟ کس نے کہا کہ پھر ایسا کہتے ہیں ہم شاعر، کہ ہم کہیں گے شاعر ہے، بہت بڑا شعر کہتا ہے۔ کہا کہ تب بھی لوگ تمہیں، وہ زمانہ چونکہ شعر و شاعری کا تھا، لوگ اچھی طریقے سے سمجھتے تھے، تو کہا کہ اگر تم یہ کہو گے لوگ جو ہے وہ خوب سمجھتے ہیں، وہ سمجھ لیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو اور شعر و شاعری نہیں۔ کہا تو بس پھر ہم یہ کہیں گے بھائی ان کے پاس شیطان آتا ہے اعوذ باللہ، اور یہ کہانت جو ہے وہ ہے، کہانت کے قبیل سے یہ چیز۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کاہن ہیں تمہیں الٹی سیدھی خبریں دیتے ہیں شیاطین سے سن کر، تو یقیناً یہ اس میں سے کوئی ایک بات نہیں ہے، تو وہ لوگ تمہیں جھوٹا ہی کہیں گے۔ تو جب سب باتوں کی اس نے نفی کر دی تو کہا کہ اب تم ہی بتاؤ پھر ہم کیا کہیں، کیونکہ تمہاری بات تو صحیح ہے، ہم کیا کہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو مجھے سوائے اس کے اور کچھ نظر نہیں آتا کہ تم یہ کہو جو بھی تمہارے پاس آئے کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اور ماں باپ میں تفریق کرا دیتے ہیں، میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں، یعنی ان کے پاس ایسا کلام ہے یا ایسا جادو ہے کہ جس کے ذریعے سے میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ماں باپ جدا ہو جاتے ہیں، یعنی سب سے قریب ترین جو لوگ ہیں ان میں جدائی ہو جاتی ہے۔ اب یقیناً اگر دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کو ماننے والا ہو جائے گا تو دوسرا خود کو چھوڑ دے گا دوسرے کو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سبب تو تفریق کا کفر ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے اسلام جو ہے تفریق کا سبب، حالانکہ اسلام تفریق کا سبب ہرگز نہیں۔ تو بہرحال یہ انہوں نے طے کیا آپس میں، اور پھر جب لوگ آتے تھے تو لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ ساحر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان کی ایک طبیعت ہے کہ جس چیز سے انسان کو روکا جائے انسان اس طرف لپکتا ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے دیکھو بھائی اس طرف مت جانا، تو آپ سوچو گے ضرور کہ اس نے منع کیوں کیا، بھائی ذرا جا کے دیکھنا تو چاہیے، اور پھر وہ کام کرے گا۔ تو جب لوگوں کو جتنا روکتے تھے لوگ اتنا ہی ادھر جاتے تھے، اور پھر وہ الحمدللہ ان میں سے اکثر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو جتنا لوگوں نے چاہا کہ قرآن مجید سے لوگوں کو دور کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو تو عام ہونا ہی تھا، لوگ جو ہے وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو بہرحال یہاں پر میں نے بہت ہی مختصر الفاظ میں اس چیز کو بیان کر دیا جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں مبتلا ہو اس چیز کے بارے میں، یعنی اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے مثل ایک سورت ہی لے آؤ۔ یہ میں بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مختلف اوقات میں مختلف آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کبھی کہا گیا کہ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تم کو یہ کتاب لے آؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ تورات، انجیل، زبور اور یہ قرآن مجید اس جیسی کوئی کتاب تم بھی لے آؤ۔ اور پھر بعد میں کہا کہ فاتو بعشر سور، 10 سورتیں لے آؤ، یہاں تک کہ یہاں کہا گیا کہ فاتو بسور، ایک ہی سورت لے آؤ۔ چنانچہ دنیا میں کوئی آدمی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ بعض لوگوں نے کوششیں کی، لیکن اس کی کوشش رائے گا گئیں جب انہوں نے اپنا کلام دوسروں کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ تم خود ہی سمجھ لو کہ تم نے کیا کچھ کہا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو قرطوم طویل وذنب قصیر، یعنی اس طریقے سے کلام انہوں نے اپنا بنایا کہ ہاتھی، اور کیا ہے ہاتھی، تم کیا جانو کیا ہوتا ہے ہاتھی، اس کی لمبی سی سونڈ ہوتی ہے، چھوٹی سی دم ہوتی ہے۔ اب اس طرح کا ایک کلام لے کر آئے تو یقیناً یہ ایسی بات تو نہیں تھی کہ جس کو سن کے آدمی مسلمان ہو جائے اور کہے کہ ہاں بھائی بڑا محیر العقول کلام ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے کچھ کلام جو ہے وہ کتابوں میں ملتے ہیں، اس طرح کے مختلف جو ہے انہوں نے کوششیں کی، لیکن وہ سب کوششیں رائے گا گئیں۔ جب یہ اپنے لوگوں کو سناتے تو وہ خود ہی ان پر لعنت بھیجتے تھے کہ تم کلام بنا کے لائے ہو، یہ کلام اللہ کے کلام کے مماثل ہو سکتا ہے؟ تو باقاعدہ ان کو لعنت ملامت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اسی کو فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے تم اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو میں نے مختصر سی تشریح اس کی بیان کر دی ہے تاکہ سمجھنے والوں کے لیے اتنا بھی کافی ہے، اور نہ سمجھنے والوں کے لیے تو پورا قرآن موجود ہے، وہ پڑھتے ہیں اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اللہ سے توفیق اطاعت مانگتے رہیں، ہدایت کی توفیق مانگتے رہیں، استقامت علی الطاعت اور استقامت علی الدین اللہ سے مانگتے رہیں۔ اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اللہم ثبت قدمی علی دینی،
اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ دین پر، علی طاعتک، اپنی طاعت پر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلائی بھی ہے، تو ہمیں چاہیے تاکہ ہم گمراہ نہ ہو سکیں. اس لیے کہ اس زمانے میں خاص طور پر گمراہی بے شمار انداز میں، وہ بہت انداز مختلف انداز میں پھیلی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو بھی رہے. اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور قرآن مجید کو صحیح طریقے پر پڑھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اس کے ترجمے کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے مفہوم کو مسترد کسی عالم کی تفسیر یا مختصر جو تفسیریں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. بہرحال آگے فرمایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، تم ایسا اگر نہیں کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، کافروں کے لیے اللہ نے اس کو تیار کیا ہے. اور آخری ایک آیت پڑھ کے میں ختم کرتا ہوں جی. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو. وبشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے. وہ ایمان والے جو ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کیے. ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، یہ کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں اللہ کے یہاں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، جب کبھی ان کو باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو کہیں گے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم نے کھایا ہی، تھوڑی دیر پہلے تو ہمیں دیے گئے، ہمیں دیا تھا یہ. وأتوا به متشابها، یعنی وہ کیا کہیں گے، یہ تو وہی پھل ہے جو ہم نے ابھی کھایا تھا، انہیں وہ رزق دیا جائے گا جو ملتا جلتا ہوگا، یعنی پھل اگر ہوں گے ملتے جلتے ہوں گے. متشابہ اسی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آدمی دھوکہ کھا جائے کہ بھئی یہ تو میں ابھی کھایا تھا، یہ تو مجھے ابھی ملا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس جنت میں ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بہرحال دیکھیے، جہاں اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کرتے ہیں وہاں قاعدہ یہ ہے کہ اہل ایمان کا بھی اللہ ذکر کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان بھی خوش ہو جائیں. تو یہاں اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں داخل کیا، ایک تو جنت داخل کریں گے، اور کرنے کے بعد وہاں مہمانی جو ہوگی وہ پھل سے ہوگی، جنت کے پھل ہوں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ پھل اگرچہ دیکھنے میں دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے، مثلا یہاں پر نمونہ ہے کہ ہم سیب کھا رہے ہیں، شریفہ کھا رہے ہیں، آم کھاتے ہیں، وہاں بھی ایسے پھل ہوں گے، لیکن ذائقے میں ان سے مختلف ہوں گے اور حجم میں ان سے مختلف ہوں گے. یہاں چھوٹے چھوٹے سے پھل ہوتے ہیں، وہاں بڑے ہوں گے. اور جب آدمی کھائے گا تو بعض نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کھائے گا تو اور ذائقہ ہوگا، دوبارہ اسی پھل میں سے کھائے گا اور ذائقہ ہوگا. اور بعض نے کہا کہ ایک پھل تو ایک ہی جیسا ہوگا لیکن جب دوسرا پھل لایا جائے گا اس کا ذائقہ الگ ہوگا. اور چونکہ وہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے اس لیے وہ کہیں گے کہ ابھی تو ہم نے کھایا ہی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، انہیں جو ہے وہ دھوکہ لگ جائے گا ان کی مشابہت کی وجہ سے، ایک جیسے ہونے کی وجہ سے وہ کہیں گے بھائی ہم نے ابھی تو یہ پھل کھایا تھا تھوڑی دیر پہلے. اور ساتھ میں فرمایا کہ صرف یہی انعامات نہیں ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. مختلف روایات میں ہیں کہ ایک ایک مومن کو کس قدر بیویاں وہاں ملیں گی حوروں کی شکل میں، اور جو دنیا میں نیک بیویاں ہوں گی وہ بھی وہاں پر انہیں دی جائیں گی، لیکن چونکہ وہ انہوں نے بڑے نیک کام کیے ہوں گے. دیکھیے یہ پھل ہے اعمال صالحہ کا، کہ مردوں کو وہاں پر حور عین ملیں گی، اور ایک نہیں ستر ستر حوریں ملیں گی، اور جو نیک بیویاں نیک خاتون یہاں پر ہوں گی تو وہ خاتون انہیں وہاں پر بھی ملیں گی. اور وہاں ان کو کیوں ملیں گی؟ لازمی بات ہے کہ یہاں انہوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، زکات دی، خیرات کی، صدقات دیے، اور یہاں انہوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں، دین کی بات بھی لوگوں تک پہنچائی، خاص طور پر خواتین، خواتین میں دین کی بات کرتی ہیں بات، تو بعض اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں، فرمایا کہ ہم اس یہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بدلے میں، یعنی ہوگا تو اللہ کے فضل، لیکن چونکہ دنیا میں انہوں نے سب محنتیں کی ہیں وہاں پر حوروں کی سردار بنا کر ان کو پیش کیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. مطہرہ اس لیے کہا، پاکیزہ تو یہاں بھی ہوتی ہیں لیکن یہاں مختلف چیزیں ہیں، بیمار ہو جاتی ہیں، خون بھی نکلتا ہے، پیپ بھی نکلتی ہے، پھوڑے پھنسیاں بھی نکل آتی ہیں، جوئیں بھی نکل آتی ہیں، نہانے کی بھی حاجت ہوتی ہے، حیض و نفاس کی بھی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں پر یہ کوئی کیفیت نہیں ہوگی، وہاں پر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان باغات میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہاں جس جنت کا اللہ نے ذکر کیا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے اور بندیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی وہ بغیر کسی استحقاق کے عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارا ٹھکانہ بنا دے اور ہمیں وہاں کا رہائشی بنا دے. یقیناً اصل تو جو بھی کام ہمیں کرنا چاہیے اللہ کے لیے کرنا چاہیے، لیکن ایک نتیجہ اس کا یہ بھی ہوگا کہ جب اللہ کے لیے ہم کریں گے تو یہ جنتیں خود بخود اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.